أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری باب قیاس میں چل رہی ہے، اس میں آج 12ویں درس تک پہنچے ہیں. 12ویں درس کا عنوان اقسام قیاس ہے. قیاس کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ قیاس ایسا قول ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ قضایا سے مرکب ہوتا ہے اور ان دو قضایا کے درمیان ترکیب اس طریقے سے موجود ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں نتیجہ حاصل ہوتا ہے جسے قول آخر کہتے ہیں عربی میں. مثلاً کیوں اس کی تعریف کی تھی عربی میں کہ قول مؤلف من قضایا، اور کہا تھا کہ منطق مرکب تام میں خبری کو قول مانتی ہے. پس قول یعنی مرکب تام میں خبری ہونا. قیاس ایک ایسا قول ہے مؤلف من قضایا کہ جو مختلف قضایوں سے تألیف پاتا ہے، ترکیب پاتا ہے. قضایا اب دو یا دو سے زیادہ، بحیث و یلزم عنہ، اس طریقے سے ان کے درمیان تألیف و ترکیب ہو دو یا دو سے قضایا کے درمیان کہ ان سے لازم آئے قول آخر، ایک الگ قول یعنی ایک الگ قضیہ ملے جس کو نتیجہ کہتے ہیں. یعنی اگر آپ دو قضایا کو اس طریقے سے ترکیب کریں کہ جب وہ آپس میں ملیں تو ہمیں اس کا نتیجہ حاصل ہو جائے. یہ ہم نے قیاس کی تعریف کی تھی. آج جو ہے وہ قیاس کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں. ایک قیاس کی قسم قیاس اقترانی ہے، الف قاف دو نقطے والی، تیرا الف نون یا، اقترانی. ایک قسم قیاس اقترانی ہے. دوسری قسم قیاس کی قیاس استثنائی ہے، الف سین تا، سا نون الف نا اور حمزہ یا، استثنائی. قیاس اقترانی و قیاس استثنائی یہ دو قسمیں ہیں قیاس کی. شیخ مطہری یہاں پر علامت ذکر کرتے ہیں کہ قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی میں کیا صورتحال ہوتی ہے. آپ کو عرض کیا تھا کہ قیاس ہم اس لیے تشکیل دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا ایک جو مجہول جس کو ہم کشف کرنے کے پیچھے ہیں وہ کشف کر سکیں. مجہول کو معلوم میں بدلنے کا ایک طریقہ قیاس تھا. مثلا مجھے یہ نہیں پتا کہ جس عالم میں میں زندگی گزار رہا ہوں یہ حادث ہے یا نہیں. میں اب جاننا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عالم جو ہے جس میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ عالم حدیث حادث ہے یا قدیم ہے. اب میں کیا کروں اس کو، اس مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے قیاس سے استفادہ کرتا ہوں. قیاس جب بنانے کی میں سوچوں گا تو میرے پاس کم از کم دو قضیے ہونے چاہیے، اور ان دو قضیوں کا اس طریقے سے آپس میں ارتباط ہو کہ وہ دو قضیے مجھے اپنے مطلوب تک پہنچا دیں. بس میں دو قضیے اپنی معلومات میں فکر کرتا ہوں جو میں نے کسب کی ہوئی ہیں، ان معلومات میں سے اس مطلوب کے ساتھ مناسب جو دو قضیے ہوں گے ان کو نکال کر لے کر آؤں گا. مثلا میں دو قضیے لے کر آتا ہوں کہ عالم متغیر ہے. ایک معلوم میرے پاس یہ موجود تھا پہلے سے کہ عالم متغیر ہے، دن رات عوض ہوتی ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، انسان کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، میں پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، یہ ساری تبدیلیاں ہیں، تغیر موجود ہے عالم کے اندر. دوسرا معلوم میرے پاس یہ ہے، یہ ایسی معلومات میرے پاس موجود ہیں کہ ہر متغیر حادث ہے، بس جس کے اندر بھی تبدیلی واقع ہو وہ حادث کہلاتی ہے. ان دو معلومات کو جو میں نے خاص ترتیب میں رکھا تو مجھے نتیجہ خود بخود معلوم ہو گیا کہ جس عالم میں میں زندگی گزاروں وہ عالم حادث ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم متغیر ہے، بس اس تغیر سے میں حادث ہونے تک پہنچ گیا ہوں. اب دیکھیں، میرا نتیجہ جس کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ عالم حادث ہے، یہ میرے لیے مجہول تھا. اس کو معلوم میں بدلنے کے لیے میں نے قیاس تشکیل دیا کہ پہلا اس کا جو قضیہ تھا وہ تھا عالم متغیر ہے، دوسرا اس کا قضیہ جو بنایا وہ یہ کہ ہر متغیر حادث ہے. بس مجھے نتیجہ معلوم ہو گیا، یہ نتیجہ جو میرے لیے مجہول تھا وہ معلوم میں بدل گیا کہ عالم حادث ہے. اب اس قیاس میں دقت کریں، توجہ کریں تھوڑی سی، تو معلوم ہوگا کہ جو نتیجہ میں نے حاصل کیا ہے وہ نتیجہ انہی دو مقدموں میں موجود ہے، ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، یعنی ایک ہی قضیے کے اندر نتیجہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ جو دو قضیے میں نے قیاس کے لیے استخراج کیے تھے اور خاص ترتیب ان میں دی تھی، ان دونوں قضیوں میں ایک ایک جز میرے نتیجے کا موجود ہے. میرا نتیجہ ہے عالم حادث ہے. تو اس میں پہلا جو جز ہے عالم کے نام سے، کہ جس کو موضوع کہتے ہیں، وہ میرا پہلے قضیے میں موجود ہے، چونکہ میرا پہلا قضیہ تھا عالم متغیر ہے. اور نتیجے کا جو دوسرا جز ہے جس کو محمول کہتے ہیں حادث ہونا، یہ دوسرے قضیے کے اندر موجود ہے، کیونکہ دوسرا قضیہ بنایا تھا کہ ہر متغیر حادث ہے. پس ایسا قیاس کہ جس کے اندر میرا نتیجہ اکٹھا موجود نہ ہو بلکہ پورے قیاس کے اندر پھیلا ہو، یعنی ایک جز اس کا ایک قضیے میں موجود ہو، دوسرا جز اس کا دوسرے قضیے میں موجود ہو، اگر اس قسم کی صورتحال ہو اس کو کہتے ہیں قیاس اقترانی. خوب، شیخ متحری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، بس قیاس اقترانی آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے. مثلا دیکھیں، شیخ متحری یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر نتیجہ جو ہے بے صورت پراگندے در مقدمتین قرار گیرد، اگر نتیجہ دو مقدموں کے درمیان پھیلا ہوا موجود ہو، پراگندہ موجود ہو، اس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں. دو مقدمے، مقدمہ میرا پہلا قضیہ تھا، ایک مقدمہ پہلا قضیہ اور دوسرا مقدمہ دوسرا قضیہ، یہ دو مقدمے کہلاتے ہیں. قیاس کی اصطلاحات میں سے ہے کہ جو آپ قضیے استعمال کرتے ہیں باب قیاس کے اندر، ان قضایا کو مقدمہ کہتے ہیں. پہلا قضیہ جو ہوگا اس کو مقدمہ اول کہیں گے، دوسرا جو قضیہ ہوگا اس کو مقدمہ دوم کہیں گے. اور نتیجہ اگر میرا پھیلا ہوا ہو، پراگندہ ہو، دونوں مقدموں کے درمیان، دونوں قضایا کے درمیان، جس طرح کی مثال دی آپ کو، اس کو کہتے ہیں قیاس اقترانی. لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ میرا نتیجہ، یعنی جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں معلوم میں بدلنا چاہتا ہوں، وہ پورے کا پورا ایک ہی مقدمے کے اندر موجود ہے، ایک ہی قضیے کے اندر نتیجہ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس استثنائی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ عالم حادث ہے یا حادث نہیں ہے. بس میرا مطلوب کیا ہے؟ عالم کا حادث ہونا. اگر میں یوں قیاس کو تشکیل دوں کہ اگر یہ عالم متغیر ہے، پس عالم حادث ہے۔ یہ میرا پہلا مقدمہ۔ دوبارہ سنیں، اگر عالم متغیر ہو پس یہ عالم حادث ہے، یہ پہلا مقدمہ۔ لیکن یہ عالم متغیر ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس عالم حادث ہے۔ پہلا مقدمہ کیا تھا؟ اگر عالم متغیر ہو بس عالم حادث ہے، یہ قضیہ شرطیہ ہے، وضاحت کرتا ہوں اس کی بعد میں۔ دوسرا مقدمہ میں نے کیا کیا؟ لیکن یہ عالم متغیر ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ بس عالم حادث ہے۔ اب دیکھیں، یہ نتیجہ عالم حادث ہے، یہ پورے کا پورا میرے پہلے مقدمے کے اندر موجود ہے، کہ جو میں نے یہ قضیہ بنایا تھا کہ اگر عالم متغیر ہو بس عالم حادث ہے۔ عالم حادث ہے، یہ پہلے مقدمے میں پورے کا پورا موجود ہے، یعنی اپنے موضوع اور محمول کے ساتھ وہ ایک ہی مقدمے کے اندر موجود ہے، پھیلا ہوا نہیں ہے کہ ایک اس کا جز مقدمے اول میں ہو، دوسرا جز اس کا مقدمے دوم میں ہو، بلکہ پورے کا پورا نتیجہ میرا پہلے مقدمے میں موجود ہے۔ اگر نتیجہ پورے کا پورا مقدمے میں موجود ہو، پھیلا ہوا نہ ہو، ایک ہی جگہ پر موجود ہو، اس کو کہتے ہیں قیاس استثنائی۔ بس یہ مطلب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، قیاس استثنائی کے اندر جو نتیجہ ہے وہ پورے کا پورا بالفعل ایک ہی مقدمے میں موجود ہوتا ہے، قیاس اقترانی کی طرح پھیلا ہوا نہیں ہوتا کہ ایک جز کہیں موجود ہو، دوسرا جز کہیں موجود ہو۔ اس طریقے سے قیاس استثنائی میں پورے کا پورا نتیجہ ایک مقدمے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بس علامت آپ کو معلوم ہو گئی، قیاس اقترانی کی کیا ہے، قیاس استثنائی کی کیا ہے۔ قیاس اقترانی میں نتیجہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، نتیجے کا ایک جز مقدمہ اول میں ہوتا ہے، نتیجے کا دوسرا جز جو ہے دوسرے مقدمے میں ہوتا ہے۔ لیکن قیاس استثنائی کے اندر نتیجہ پورے کا پورا موضوع اور محمول دونوں کے ساتھ مقدمے میں موجود ہوتا ہے۔ خوب، یہ مطلب آپ کے لیے واضح ہو جانا چاہیے۔ اب قیاس استثنائی کو قیاس استثنائی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیاس استثنائی کے اندر ایسے حرف استعمال ہوتے ہیں کہ جو استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا عربی میں لیکن استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کو لیکن کہتے ہیں۔ اب پہلا جو میں نے قضیہ بنایا، قیاس استثنائی کی جو مثال دی ہے، اس میں تھوڑی توجہ کریں۔ اگر عالم متغیر ہو پس عالم حادث ہے، دوسرا مقدمہ میں نے کیا بنایا تھا؟ لیکن یہ عالم متغیر ہے، اب میں استثناء کر رہا ہوں لیکن لگا کر۔ اب چونکہ اس میں حرف استثناء موجود ہے، اس وجہ سے اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں۔ بس قیاس استثنائی کا وجہ تسمیہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ ایک اور مطلب کہ جو یہاں پر شہید مطہری فرماتے ہیں، وہ ایک دو اور اصطلاحات ہیں، ان کی وضاحت فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ قیاس کے اندر دو تین اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا پہلے مقدمے کو صغرا کہا جاتا ہے، دوسرے مقدمے کو کبرا کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلے قضیے کے جس کو مقدمہ اول کہتے تھے وہ صغرا، اور دوسرا قضیہ جو بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کبرا۔ یہ صغرا اور کبرا کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نتیجہ ہوتا ہے قیاس کا، اس نتیجے کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمول. جیسا کہ میرا نتیجہ تھا عالم حادث ہے، یہ نتیجہ تھا قیاس کا جو میں نے بنایا. اب اس نتیجے کے اندر ایک موضوع ہے جس کو عالم کہتے ہیں، اور ایک محمول ہے کہ جس کو حادث کہتے ہیں. عالم حادث ہے، عالم موضوع، حادث محمول. اس نتیجے کو، اس نتیجے کے اندر موضوع کو منطق کی اصطلاح میں اصغر کہتے ہیں. منطق نتیجے کے اندر موضوع کو اصغر کہتے ہیں، اور محمول نتیجہ کو اکبر کہتے ہیں. یہ اصطلاحیں فقط آپ یاد رکھیں. اصطلاحیں کچھ یاد ہو گئی تو آپ بڑی کتابوں میں جب جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ مطالب جو ہیں آپ کو حفظ ہو جائیں گے، اور اصطلاحات سے اچھی آشنائی ہو جائے گی، اور پھر کبھی بھولیں گے بھی نہیں. اب چونکہ یہ پہلی کتاب ہے، اور اس کتاب میں جو جدید ٹرمینالوجی ہیں اس کی، جو اس کی اصطلاحات ہیں، وہ یہاں پر تبیین ہو رہی ہیں. جس طریقے سے آپ فزکس کیمسٹری کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہلے سے آپ کو چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھی، ایک فارمولے آپ کو بیان کرتے ہیں، وہ ایک نئی چیز لگتی ہے، لیکن تکرار کرنے کے ساتھ وہ چیزیں حفظ ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو پانی کا کیا فارمولا ہے یاد ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے جو باقی فارمولے ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں، اور اسی قسم کی جو باقی اصطلاحات ہیں انگلش کے اندر آپ کو یاد ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان اصطلاحات کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے، تاکہ آپ منطق کی جب بھی کوئی کتاب پڑھیں، ان کے اندر جب یہ اصطلاحات استعمال ہوں تو آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں. بس نتیجہ جو ہے اس کا موضوع اصغر کہلاتا ہے منطق کے اندر، اور محمول نتیجہ جو محمول ہے یعنی حادث، یہ نتیجے کا محمول ہے، اس کو اکبر کہتے ہیں. اب چونکہ قیاس اقترانی کے اندر نتیجے کے اجزاء پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا ایک جز جو کہ موضوع ہے وہ مقدمہ اول میں ہوتا ہے، اور اس کا جو محمول ہے وہ مقدمہ دوم میں ہوتا ہے. جیسا کہ وہ مثال دی تھی، عالم متغیر ہے، اب پہلے مقدمے میں عالم موجود ہے، ہر متغیر حادث ہے، حادث دوسرے مقدمے میں موجود ہے. ہم نے موضوع، نتیجے کے موضوع کو اصغر کہا تھا، اب وہ مقدمہ کہ جس کے اندر نتیجے کا موضوع موجود ہو، یعنی اصغر موجود ہو جس مقدمے کے اندر، اس کو کہتے ہیں صغرا. بس العالم متغیرون، یہ جو مقدمہ ہے یہ صغرا کہلائے گا، صغرا قیاس، قیاس کا صغرا ہے یہ. اور جس مقدمے میں کبرا موجود ہو، جس مقدمے میں اکبر موجود ہوگا، یعنی نتیجے کا محمول موجود ہوگا، اس کو کبرا کہیں گے. کل متغیر حادث، یعنی ہر متغیر حادث ہے، یہ دوسرا مقدمہ تھا ہمارا، اس کے اندر محمول موجود ہے جسے ہمیں اکبر کا نام دیا تھا، اب یہ پورا مقدمہ کبرا کہلائے گا. بس قیاس کے اندر دو جو قضیے استعمال ہوتے ہیں، ان دو قضیوں میں، ان دو قضیوں کو صغرا اور کبرا کہتے ہیں. صغرا اس قضیے کو کہیں گے کہ جس میں نتیجے کا موضوع موجود ہوگا، اس کو ہم اصغر کہتے تھے، چونکہ اس میں اصغر موجود ہے بس اس کو صغرا کا نام دے دیا، بس پہلا مقدمہ صغرا کہلائے گا. دوسرا مقدمہ کبرا کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نتیجے کا محمول موجود ہوتا ہے. وہاں پر اکبر موجود ہوتا ہے اس کے اندر، بس اس وجہ سے اس کو کبرا کہا جاتا ہے. بس اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا کبرا یہ ہے، صغرا یہ ہے، یا مثلا یہ کہا جائے کہ قیاس کا صغرا اور کبرا تشخیص دیں، یا آپ اگر قیاس بنانا چاہتے ہیں، یا آپ نے اگر قیاس بنایا ہے تو اس کا صغرا کیا ہے اور کبرا کیا ہے، آپ کو فوراً پتا ہونا چاہیے کہ صغرا اور کبرا کسے کہتے ہیں. یہ ایک مطلب تھا کہ جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بیان کیا ہے. اس کے بعد شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہم قیاس استثنائی سے شروع کرتے ہیں مطلب کو. یہاں تک تو وضاحت تھی اصطلاحات کی، اب اصل مطلب میں وارد ہو جاتے ہیں. وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اب سب سے پہلے قیاس استثنائی کو بیان کرتے ہیں. اگرچہ یہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن شیخ مطہری نے قیاس استثنائی کو فقط چند سطروں میں بیان کر دیا ہے، وضاحت زیادہ نہیں کی، تو ہم بھی فقط شیخ مطہری ہی کے بیان پر اکتفا کریں گے. فرماتے ہیں کہ قیاس استثنائی دو قضیوں سے تشکیل پاتا ہے. وہ تو قیاس کی ایک عمومی شرط ہے کہ قیاس بنتا ہی دو قضیوں سے ہے، لیکن اس کا مقدمہ اول ہمیشہ ایک قضیہ شرطیہ ہوگا. قضیہ شرطیہ کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے اقسام قضایا کے اندر، کہ ہمارے پاس دو قسم کے قضایا ہوتے ہیں، جس میں ایک قضیہ حملیہ ہے اور ایک قضیہ شرطیہ ہے. قضیہ حملیہ کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. مثلا میں اگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیام زید کے لیے ثابت ہے، زید چونکہ کھڑا ہے، لہذا میں قیام کو زید کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے، میں نے کھڑا ہونے کو ثابت کیا زید کے لیے. اگر اس قسم کا قضیہ ہو، اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ. لیکن اگر میرا قضیہ ایسا ہو کہ جس کے اندر شرط موجود ہو، مثلا میں کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس زید آیا تو میں اس کا احترام کروں گا، اب یہ شرطیہ ہے کیونکہ آپ نے شرط لگا دی کہ اگر زید آیا تو میں اس کا احترام کروں گا، تو وہ قضیہ کہ جس کے اندر شرط موجود ہو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ. قیاس استثنائی کیسے تشکیل پاتا ہے؟ اس کے اندر جو مقدمہ اول ہوگا، پہلا جو قضیہ ہمارا ہوگا قیاس استثنائی کے اندر، وہ قضیہ شرطیہ ہوگا ہمیشہ. مثلا جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی آپ کو کہ اگر عالم متغیر ہو تو عالم حادث ہوگا، اب یہاں پر یہ قضیہ شرطیہ ہے. قیاس استثنائی کا جو مقدمہ دوم ہوگا وہ قضیہ حملیہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ استثناء کا حرف ہوگا ساتھ. بس قیاس استثنائی کے اندر پہلا قضیہ ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوگا، اور دوسرا جو قضیہ ہوگا مقدمہ دوم جو اس کا ہوگا وہ ہمیشہ قضیہ حملیہ ہوگا، لیکن اس قضیہ حملیہ کے ساتھ حرف استثناء موجود ہوگا، مگر لیکن اس قسم کے جملے اس کے ساتھ موجود ہوں گے. مثال دوبارہ لیتے ہیں، اگر عالم متغیر ہو تو عالم حادث ہے، یہ قضیہ شرطیہ، لیکن عالم حادث ہے، لیکن عالم متغیر ہے. اب یہ دوسرا قضیہ کیا ہے؟ یہ قضیہ حملیہ ہے. ہم نے کیا کہا کہ عالم متغیر ہے، قضیہ حملیہ ہے. قضیہ حملیہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ زید قائم کے اندر تھا، زید کھڑا ہے، یہاں پر ہے کہ عالم متغیر ہے، بس یہ قضیہ حملیہ ہے. لیکن اس قضیہ حملیہ کے ساتھ لیکن کا لفظ آیا ہوا ہے، بس قیاس استثنائی کا دوسرا مقدمہ قضیہ حملیہ ہوگا اور اس کے ساتھ حرف استثناء ہوگا، لیکن عالم متغیر ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، تھوڑی سی دقت کریں گے یہاں، اگر میں یہاں پر شرطیہ قضیہ شرطیہ کے پہلے حصے کو بیان کر دوں دوسرے مقدمے میں، تو نتیجہ دوسرا جز ہوگا. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر عالم متغیر ہو بس عالم حادث ہے، لیکن عالم متغیر ہے، اب میں نے پہلے حصے کو دوسرے قضیے میں بیان کیا ہے لیکن عالم متغیر ہے، تو میرا نتیجہ کیا بنے گا؟ دوسرا جز اس کا وہ نتیجہ بن جائے گا، بس عالم حادث ہے، یہ میرا نتیجہ ہو جائے گا، اور قیاس درست ہوگا، اور قیاس کے ذریعے میں نتیجے تک پہنچ گیا کہ عالم حادث ہوتا ہے. خوب ایک مطلب تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس کے بعد شہید مطہری چار صورتیں بناتے ہیں قضیہ قیاس استثنائی کی، اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اور مطلب تمام کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میں تھوڑی سی ایک اور وضاحت دے دوں آپ کو قضیہ شرطیہ کے بارے میں، پھر اس مطلب کو واضح کرتا ہوں، مطلب واضح ہو جائے گا۔ قضیہ شرطی مثلا قضیہ حملیہ جو ہوتا ہے، جیسے زید قائم زید کھڑا ہے، اس کے اندر ہم اس کے پہلے حصے کو جو کہ زید ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور محمول کو دوسرے حصے کو محمول کا نام دیتے ہیں۔ کھڑا ہونا یہ محمول ہے، زید کھڑا ہے، زید موضوع، کھڑا ہے محمول بن جائے گا، زید قائم زید موضوع ہے اور قائم محمول ہے۔ لیکن قضیہ شرطیہ کے اندر نام کچھ اور ہے۔ اگر میں کہوں کہ اگر زید آیا تو میں اس کا احترام کروں گا، یہاں پر اگر زید آیا یہ ایک جز ہے اس کا، تو میں اس کا احترام کروں گا یہ دوسرا جز ہے قضیہ شرطیہ کا۔ قضیہ شرطیہ کے بھی دو جز ہیں، لیکن وہ دو جز دو قضیے ہوتے ہیں۔ اگر زید آیا یہ پورا قضیہ ہے، یہ ایک جز، تو میں اس کا احترام کروں گا یہ دوسرا جز۔ قضیہ شرطیہ میں پہلے جز کو، کہ اگر زید آیا پہلا جز تھا، پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں، یعنی جہاں پر حرف شرط موجود ہو، اگر ہو، اس کو مقدم کا نام دیتے ہیں، تو میں اس کا احترام کروں گا، یہ دوسرا قضیہ ہے۔ اس دوسرے قضیے کو جزا کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تالی۔ بس شرط والا حصہ مقدم، جزا والا حصہ تالی کہلاتا ہے۔ اگر زید آیا مقدم، تو میں اس کا احترام کروں گا تالی۔ بس یہ اصطلاح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مقدم اور تالی کسے کہتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کے شرط والے حصے کو مقدم کہتے ہیں اور جزا والے حصے کو تالی کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو استثناء آپ قضیہ قیاس استثنائی میں کریں گے، اس کی چار صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو آپ استثناء مقدم کو مثبت صورت میں کریں گے، یا مقدم کو نفی کی صورت میں رفع کریں گے۔ مثلا پہلا جو میرا قضیہ تھا کہ اگر عالم متغیر ہو تو عالم حادث ہوگا، لیکن عالم متغیر ہے، یہاں پر میں نے کیا کیا ہے، مقدم کو وضع کیا ہے، یہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، وضع کیا ہے، یعنی کیا مراد، میں نے مقدم کو ثابت کیا ہے، اثبات کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، پس تالی میرا نتیجہ ہے، پورے کا پورا تالی وہ میرا نتیجہ شمار ہو جائے گا کہ عالم حادث ہے۔ بس اگر میں مقدم کو وضع کروں گا تو تالی جو ہے اس کا نتیجہ بن جائے گی، لیکن بعض اوقات میں مقدم کو وضع نہیں کرتا بلکہ رفع کر دیتا ہوں۔ رفع یعنی نفی کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر زید آیا تو میں اس کا احترام کروں گا، لیکن زید نہیں آیا۔ اب میں نے یہاں پر مقدم کو، کہ جو کہ شرطیہ کا پہلا حصہ ہے، شرط والا حصہ ہے، اسی کو مقدم کا نام دیا ہے، اس کو میں نے رفع کیا ہے، نفی کیا ہے، لیکن زید نہیں آیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا، نفی تالی، بس اس کا احترام بھی واجب نہیں ہے۔ بس قیاس استثنائی کے اندر بعض اوقات وضع مقدم ہے، جس طرح کہ میرا متغیر والا قضیہ تھا، بعض اوقات رفع مقدم ہے، جس طرح کہ زید والا قضیہ ہے، یہاں پر میں مقدم کو نفی کر رہا ہوں، رفع کر رہا ہوں۔ یہ تو تھا مقدم کے اندر رفع اور وضع، اثبات و نفی۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، تالی کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے، یعنی جو میرا دوسرا قضیہ ہوتا ہے وہ مقدم والا نہیں ہوتا بلکہ تالی والا ہوتا ہے۔ مثلا قضیہ یہ بنا دیں، میں یہ کہوں کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا احترام کروں گا، لیکن میں نے احترام کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کے پاس وہ زید ہے جو آیا تھا، جس کا احترام کیا گیا وہ زید ہے، زید میرے پاس آیا ہے، نتیجہ زید میرے پاس آیا ہے، اس کو کہیں گے وضع تالی، یعنی میں تالی کو ثابت کر رہا ہوں کہ میں نے احترام کیا، نتیجہ یعنی بس جو آیا ہے وہ زید ہے. لیکن اگر قضیہ یوں بنے کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا احترام کروں گا، لیکن میں نے احترام نہیں کیا، اب یہاں پر نفی تالی، رفع تالی ہو رہا ہے، یعنی جزا والا حصہ جس کو ہم نے تالی کا نام دیا تھا اس کی نفی ہو رہی ہے، میں نے احترام نہیں کیا، نتیجہ یعنی پس وہ زید نہیں ہے. بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ اگر وضع مقدم کریں تو نتیجہ کیا ہے، رفع مقدم کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہے، وضع تالی کریں اس کا نتیجہ کیا ہے، اور وضع تالی کریں تو اس کا کیا نتیجہ بنتا ہے، یہ آپ تفصیلی کتابوں میں پڑھیں گے. میں نے فقط آپ کو یہ اصطلاحیں بیان کرنی تھی کہ وضع مقدم کسے کہتے ہیں، رفع مقدم کسے کہتے ہیں، وضع تالی کسے کہتے ہیں، رفع تالی کسے کہتے ہیں. یہ مطلب الحمدللہ امید ہوگی کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. باقی تفصیلی گفتگو اس کے نتیجے کیسے لیں گے، کیسے استدلال کریں گے، انشاءاللہ تفصیلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.